كُنَّا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المؤلن الحق بالحق أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صلوات حضرت امام اسلام دین انسانیت ہے اس عنوان پر ہماری یہ آٹھویں تقریر اور گزشتہ سات تقریروں کا خلاصہ بات کو مربوط کرنے کے لیے کہ اسلام انسانی جسم پر حکومت کرنے نہیں آیا بلکہ اسلام دلوں پر حکومت کرنے آیا ہے اسلام انسان کو ذلت گمراہی اور جہالت کے اندھیروں سے نکال کر عزت ہدایت اور معرفت کی منزلت پر فائز کرنا چاہتا ہے چونکہ انسان کی رہنمائی کے لیے دین اسلام آیا ہے اور وہ اسے عظمت کی بلندیوں پر لے جانا چاہتا ہے اور عظمت پر کی بلندیوں پر جانے کے لیے جسموں کو اپنا غلام بنانا نہیں ہوتا بلکہ دلوں میں نور ایمانی منور کرنا ہوتا ہے دلوں میں طہارت پیدا کرنی ہوتی ہے جس دل میں کفر کی نجاست ہو نفاق کی نجاست ہو جہالت کی نجاست ہو حسد کی نجاست ہو دنیا داری کی نجاست ہو وہاں معرفت کی طہارت نہیں آتی وہاں علم کی طہارت نہیں آتی وہاں ہدایت کی طہارت نہیں آتی انسان کو عظمت کی بلندیوں پر فائز ہونے کے لیے یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ظلم کا ساتھ چھوڑ کے مظلوم کا ساتھ دے ظلم سے نفرت کرے اور مظلوم مظلومیت سے محبت کرے دونوں ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے کہ ظالم بھی ہمارا ہے مقتول بھی ہمارا مظلوم بھی ہمارا ہے قاتل بھی ہمارا ہے مقتول بھی ہمارا ہے یہ دین اسلام کا طریقہ کار نہیں ہے اسلام دلوں کے ذریعے سے حکومت کرنے آیا ہے اگرچہ کہ جہاد اسلام کا ایک رکن ہے دین اسلام کا ایک رکن ہے ہمیں اس سے انکار نہیں ہے اور احکام جہاد موجود ہے قرآن میں آیات قرآنی موجود ہے جہاد کی لیکن اس جہاد کا بھی ایک طریقہ کار ہے ایک موقع ہے ایک وقت ہے ایک قانون ہے جس کے تحت جہاد کرنا ہے یہ نہیں کہ جس کا منہ اٹھائے گروہ بنائے 10-20 آدمی 25 آدمی جمع ہوں اور جہاد کے نام پہ قتل عام شروع کر دیں اور یہ اسلام کی جنگوں کو پیش کر کے کہ صاحب اسلام جو ہے وہ جنگوں کے ذریعے سے ملکوں کی فتح کے ذریعے سے پھیلا. اسلام ملکوں کی فتح کے ذریعے سے نہیں پھیلا. لوگوں نے یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ صاحب آج یہ ملک فتح ہو گیا تو اسلام پھیل گیا، آج وہ ملک فتح ہو گیا تو اسلام فتح ہو گیا، اور آج اسلام کو عروج مل گیا، آج اتنے ملک فتح ہو گئے، اتنے علاقے فتح ہو گئے، اور اتنے خزانے جمع ہو گئے، اور اتنی فوجیں بڑھ گئیں تو اسلام کو عروج مل رہا ہے. اس کا نقصان کیا ہوا؟ اس کا نقصان یہ ہوا کہ جب وہ علاقے چھنے جانے لگے، جب خزانے کم ہونے لگے، جب فوجیں شکست کھانے لگی، تو دنیا نے کہنا شروع کیا کہ اسلام کے زوال کا آغاز ہو گیا. چھن رہی تھی حکومت، دنیا کہہ رہی تھی کہ اسلام کو زوال آ رہا ہے، اسلام کمزور ہو رہا ہے، اسلام ختم ہو رہا ہے، اسلام شکست کھا رہا ہے. ہم نے پوچھا کہ بھئی اسلام کو شکست کیسی، اسلام کو زوال کیسا؟ کیا 17 رکعت کے بجائے 12 رکعت رہ گئی نماز کی جو اسلام کو زوال آیا؟ کیا 30 روزوں کے بجائے 15 روزے رہ گئے جو اسلام کو زوال آیا؟ کیا زکات کا نصاب گھٹ گیا؟ کیا کوئی اسلام کا قانون رد ہو گیا فطرت کے قانون سے؟ کہ نہیں صاحب، وہ علاقہ چھن گیا، وہ ملک چھن گیا، وہاں حکومت تھی ختم ہو گئی، وہاں طاقت تھی ختم ہو گئی، اس لیے اسلام کو زوال آ رہا ہے. تو وہ زوال حکومت و اقتدار کا تھا، اسلام کا زوال نہیں تھا. اسلام کل بھی عروج پر تھا، اسلام آج بھی عروج پر ہے، اور اسلام کل بھی عروج پر رہے گا. اسلام کل بھی عروج پر تھا، آج بھی عروج پر ہے، اسلام کل بھی عروج پر رہے گا. اسلام کے عروج کی دلیل یہ نہیں کہ کتنے ملکوں پر مسلمانوں کی حکومت ہے، مسلمانوں کی، اسلام کی نہیں، مسلمانوں کی، کتنے ملکوں پر مسلمانوں کی حکومت ہے، یہ اسلام کے عروج کی دلیل نہیں. اسلام کے عروج کی دلیل یہ ہے کہ جتنے چیلنج اسلام نے کیے کوئی بھی آج تک انہیں رد نہ کر سکا. اسلام کے عروج کی دلیل یہ ہے جتنے چیلنج اسلام نے کیے کوئی انہیں رد نہ کر سکا. نہ تو وہ قانون حیات جسے قرآن کہتے ہیں آج تک 1400 برس میں کوئی اس قرآن کا جواب لا سکا، اور نہ اس قرآن ناطق کا کوئی جواب لا سکا جو وارث قرآن کہلاتا ہے. یہ ہے قرآن کا عروج کہ آج تک دنیا میں کوئی وارث قرآن جیسا ایک نہ پیدا کر سکا، ایک 1400 سال کی تاریخ میں. اور ایک انسان تو چھوڑیے، اس انسان کے کسی ایک شعبے کے کردار کی مثال نہ پیدا کر سکا، ایک شعبے کے کردار کی مثال. پورے کردار کی بات نہیں کر رہا میں، جس طرح کہیں کہا تھا میں نے کسی تقریر میں کہ قرآن نے کہا کہ اگر قرآن غلط ہے تو اس کے مثل لے آؤ، اس جیسا قرآن لے آؤ، اگر اس جیسا قرآن نہیں لا سکتے تو 10 سورے لے آؤ، 10 سورے نہیں لا سکتے تو کوئی ایک سورہ لے آؤ. تو تاریخ انسانیت، یہ 1400 سال کی جو تاریخ ہے، اسلام دشمنی میں لاکھوں روپیہ خرچ ہوتا ہے، کروڑوں روپیہ خرچ ہوتا ہے، فوجیں ہیں، اسلحہ ہے، لٹایا جاتا ہے پیسہ، ملکوں کو فتح کیا جاتا ہے کہ کسی طرح اسلام مسلمانوں کو ختم کر دیں. اگر اسلام کو قتل کرنا تھا، ختم کرنا تھا، مسلمانوں کو شکست دینا تھی، تو یہودی آپ کو پتا ہے کہ عربی زبان کے ماہر ترین لوگ ہیں. اس وقت جو عربی لغت لکھی جا رہی ہے وہ مسلمان نہیں لکھ رہا، وہ یہودی لکھ رہا ہے. کتنے ماہر عربی زبان ہے مادری ان کی، اور وہ عربی زبان کی لغت لکھ رہے ہیں. اتنا ماہر عربی لغت لکھنے والا یہودی آج تک قرآن کے ایک آیت کا جواب نہ لا سکا، ایک آیت کا جواب نہ لا سکا. فاتو بے صورت میں مثلے، ایک سورے کا جواب نہ لا سکا کہ جواب دے دیتا مسلمان شکست کھا جاتے، اس لیے کہ قرآن کا معجزہ ہونا ختم ہو جاتا. تو جہاں قرآن کے ایک سورے اور ایک آیت کا جواب نہیں لا سکا کوئی، وہاں جو اصل وارثان قرآن ہیں ان کے کسی ایک کردار کا کوئی دنیا میں جواب نہ لا سکا. اب میں کہاں تک بیان کروں، وقت نہیں ہے، مجھے اور آگے جانا ہے، لیکن ایک دو مثالیں علم کی اس منزل پر ہے علی. میں نے پہلی تقریر میں آپ سے کہا تھا اسلام دین معاشرت بھی ہے، اسلام دین سماجیات بھی ہے، اسلام دین اقتصادیات بھی ہے، اسلام دین طب بھی ہے، اسلام دین سیاست بھی ہے، یہ سب کچھ ہے نا، ہر چیز میں رہنمائی ہے. اب دیکھیے علم کی کس منزل پر ہے علی. بہت سے واقعات ہیں ظاہر ہے کہ کہاں تک بیانوں میں صرف ایک، گھوڑے کی رکاب پر علی پیر رکھ رہے ہیں، گھوڑے پر علی سوار ہو رہے ہیں. اچھا جب کبھی بھی آزمانے کی کوشش کی ہے ایسے مشکل وقت میں سوال کیا علی سے کہ علی جواب نہ دے پائے، کوئی اور ہو تو جواب نہ دے پاتا. کبھی ایسے وقت میں سوال کیا کہ گلدستہ اعظم پہ علی قدم رکھ رہا ہے، اور ایسا سوال کر دو کہ جواب دیتے دیتے اذان کا وقت نماز کا وقت نکل جائے. اسے مشکل میں ڈالنے کی کوشش ہو رہی ہے جو خود مشکل کشا ہے، جسے دیکھ کے خود مشکل میں گر جاتی ہے، اسے مشکل میں ڈالنے کی کوشش. ایک عورت نے آ کے سوال کیا علی رکاب میں پیر رکھ رہے ہیں. اب یہ دیکھیے قانون وراثت کہ علی مجھے انصاف دلوائیے. تو کیا ہوا؟ کہا میرا بھائی ایک مر گیا، اس کی وراثت تقسیم ہوئی، اس میں 600 اشرفیاں تھیں، مجھے صرف ایک اشرفی ملی، مجھے صرف ایک اشرفی ملی. علی نے دوسرا پیر رکاب میں رکھتے ہوئے مسئلے کو حل کیا. کوئی سوال نہیں کیا علی نے اس سے، کوئی سوال نہیں کیا اس عورت سے. کہا اچھا تو تیرا بھائی مرا ہوگا تو پھر تیرے ماں باپ بھی ہوں گے، بھائی کے ماں باپ بھی ہوں گے، اس کی بیوی بھی ہوگی اور تیرے 12 بھائی بھی ہوں گے، تیرے 12 بھائی بھی ہوں گے. اس نے کہا ہاں مولا ایسا ہی ہے. کہا بس تو پھر تجھے انصاف مل گیا، اب اور کیا انصاف چاہیے. تقسیم بتائی مولا نے کہ 1/8 حصہ ماں کا ہے، 1/6 حصہ ماں کا ہے، 1/8 بیوی کا ہے، اور بھائیوں کا 2-2، باقی اتنی اشرفیاں بچی تو وہ بھائیوں کو ملی، تو بھائیوں سے آدھی تجھے ملی تو تجھے ایک ملی، اتنی بیٹیاں، تو 2 بیٹیاں تھیں تو بیٹیوں کو اتنا ملا، 3/4 ملا، تو باقی بچا یہ، اور باقی جو بچا ہے اس میں سے 25 اشرفیاں جو بچی اس میں سے 24 تیرے بھائیوں کو 12 ملی اور تجھے ایک ملی، اس لیے کہ بھائیوں کا دگنا حصہ ہے اور عورت کا اکیلا حصہ ہے. بس خاموش کر دیا. تو علم کی اس منزل پر ہے علی. گلدستہ اذان پہ سوال ہو رہا ہے یا علی بتائیے کون سے بچے انڈے دیتے ہیں اور کون سے بچے، کون سے جانور انڈے دیتے ہیں اور کون سے جانور بچے دیتے ہیں. اب علی لسٹ اگر گنانا شروع کرے تو گھنٹہ 2 گھنٹے ضائع ہو، نماز کا وقت نکل جائے. کون سے جانور بچے دیتے ہیں اور کون سے انڈے دیتے ہیں؟ مولا نے فرمایا جس کے کان اندر ہیں وہ انڈے دیتے ہیں، جس کے کان باہر ہیں وہ بچے دیتے ہیں. جا اور جا کے تحقیق کر، تحقیق کر کے آنا اور پھر مجھے بتانا. وہ گیا، 1 سال تک تحقیق کرتا رہا، 1 سال بعد تحقیق کر کے آیا. مولا نے کہا سن، جو جانور اپنے بچوں کو دودھ پلاتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں، اور جو دانا چگاتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں. صرف نتیجہ دے رہا ہوں جو میری گزشتہ گفتگو کے بیانات ہیں اس کے سلسلے میں، کہ دیکھیے مسلمانوں نے صلاح الدین ایوبی کو تو ہیرو بنایا ہے، اورنگزیب کو تو ہیرو بنایا ہے، متوکل کو تو ہیرو بنایا ہے، لیکن علی ابن ابی طالب کو ہیرو نہیں بنایا. جو علم کا مرکز ہے، جو علم کا منبع ہے، اور جہاد کو کی آر لے کر حکومت اور اقتدار کو حاصل کرنے کے لیے جسے چاہو مارو، جسے چاہو قتل کرو. کل بھی میں نے آپ کے سامنے ایک آیت پیش کی تھی سورہ مبارکہ نساء کی، 4th سورہ، کہ جہاں ارشاد پروردگار ہوا یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مومنا، صرف سلام کرنے والے کو مومن نہ سمجھنا، نہ کہنا اس کے لیے کہ یہ مومن نہیں ہے، صرف سلام کرنے والے کو، کتنا اسلام خیال کرتا ہے، کتنی احتیاط کرتا ہے اسلام. اور اسی میں اسلام نے دیکھیے اسلام کا تعاون دیکھیے آپ، لوگ کہتے ہیں اسلام جنگیں چاہتا ہے، اسلام قتل و غارت گری چاہتا ہے، یہ اسلام نہیں چاہتا، یہ اسلام کے نقاب میں کچھ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں. اسلام کیا چاہتا ہے یہ قرآن سے پوچھو یا وارث قرآن کی زندگی سے دیکھو، یا قرآن بتائے گا یا وارث قرآن کی زندگی بتائے گی کہ اسلام کیا چاہتا ہے. اسلام کہتا ہے قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم اللہ تعبدوا الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا. اب دیکھیے اہل کتاب کو تعاون کس منزل پر لا کر تعاون کی دعوت دے رہا ہے اسلام. اسلام اگر جنگ چاہ رہا ہوتا تو کبھی یہ بات نہ کرتا. اسلام کی کا مرکز، اسلام کی بنیاد، اسلام کس نے پہنچایا؟ اسلام کس نے پہنچایا؟ اللہ کا دین، ذات ختمی مرتبت نے نا، اس سے بڑی ذات تو کوئی نہیں ہے نا. اللہ کا دین آیا اسی کے وسیلے سے ہے، اسی نے اللہ کو اللہ پہ شرمایا ہے، اسی نے قرآن کو قرآن منوایا ہے. یہ محمد کا کردار تھا، جس نے کہا کہ یہ قرآن ہے تو لوگوں نے قرآن مانا، جس نے کہا کہ یہ اللہ نے بھیجا ہے تو اللہ نے کو مانا، جس نے کہا کہ فرشتہ آیا تھا تو فرشتے کو مانا، جس نے کہا کہ جنت و دوزخ ہے تو جنت و دوزخ ہے. لیکن اسلام معاشرے میں تعاون کے لیے کس منزل تک جا رہا ہے؟ معاشرے میں امن و سکون کے لیے کس حد تک جا رہا ہے اسلام؟ کہتا ہے پروردگار قل تعالوا یا اہل الکتاب، کہہ دو اے کتاب آؤ، الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، اس کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے، آؤ اسی بات پہ اتحاد کر لیں، آؤ اسی بات پہ معاشرے میں امن پھیلا کر دیں، آؤ اسی بات پہ صلح کر لیں، آؤ اسی بات پہ تعاون کر لیں، آؤ اسی بات پہ جنگ کو ترک کر دیں، ایک دوسرے کے قتل و غارت گیری کو ختم کر دیں. کس بات پر؟ وہ کلمہ جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے. کیا؟ نعبدو الا اللہ، کہ ہم سوائے اللہ کے کسی کی عبادت نہیں کریں گے. ولا نشرک بہ شیئا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے. کہاں ہے محمد رسول اللہ اس کلمے میں؟ اللہ تعبدو الا اللہ، ہم سوائے اللہ کے کسی کی عبادت نہیں کریں گے. تو معاشرے میں امن کی خاطر جس کے وسیلے سے دین آیا ہے اسے بھی ایک طرف رکھ کر پروردگار کہتا ہے کہ اگر سوا اللہ کی عبادت تک بھی رہ جاؤ تو ہمارا تمہارا کوئی جھگڑا نہیں، ہم اس پر بھی تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں. کتنی بڑی قربانی دے رہا ہے پروردگار، کتنی بڑی قربانی دے رہا ہے معاشرے میں امن کے لیے. وہ دین جو اتنی بڑی قربانی دے دے، کیا وہ جنگ اور جہاد کے ذریعے سے پھیلے گا؟ کیا وہ جنگ اور جہاد کے ذریعے سے پھیلے گا؟ تو نہیں، صرف توحید پر سمجھوتا ہو جائے معاشرے میں امن کے لیے، سکون کے لیے، انسانی ذہنی ترقی کے لیے، ہمیں وہ بھی منظور ہے، ہمیں وہ بھی منظور ہے. یہ تو اہل کتاب کے لیے ہے. مشرکین کے لیے کیا کہا؟ وَإِنَّا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ مُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَآجِرْ ہو، اگر مشرکین میں سے کوئی، اب دیکھیے اسلام کتنا پرامن مذہب ہے، کتنا محبت کا مذہب ہے، اگر مشرکین میں سے، اہل کتاب نہیں، یہ تو اہل کتاب ہے نا مشرکین، اگر مشرکین میں سے کوئی ایک تمہارے پاس آ جائے، پھنس جائے، تمہارے دام میں آ جائے، تمہارے نرغے میں آ جائے، کیا کرو؟ مار دو، قتل کر دو؟ نہیں، اللہ کہتا ہے اسے کلام الہی سناؤ، اسے کلام الہی سناؤ اور سنا کر اس کے مقام محفوظ تک پہنچا دو. مقام محفوظ تک پہنچا دو، کیوں؟ اس لیے کہ یہ نہیں جانتے. قتل نہیں کر دو، اگر پھنس گیا ہے نرغ آدھا میں آ گیا ہے، اکیلا ہے، مار دو. وہ مشرق کو مارنے کا حکم نہیں دیتا تو یہ مسلمانوں کو مار کے کون سا جہاد ہو رہا ہے؟ وہ مشرک کو مارنے کا حکم نہیں دیتا، وہ کہتا کہ مشرک اگر آ گیا تو اسے کلام الہی سناؤ، اور سنا کے اس کا دل اگر قبول کرتا ہے تو کرے، ورنہ لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے، جانے دو، اسے مقام محفوظ تک پہنچا دو، جانے بھی دو نہیں، اسے تم پہنچاؤ مقام محفوظ تک، تم پہنچاؤ، یہ تمہاری ذمہ داری ہے، راستے میں نہ چھوڑ دو، جانے نہ دو، تم مقام محفوظ تک پہنچاؤ، اس لیے کہ وہ نہیں جانتے کہ حق کیا ہے، انہیں نہیں معلوم، ان کے پاس علم نہیں ہے، انہیں مقام محفوظ تک پہنچاؤ. تو قرآن کردار کے ذریعے سے اپنی تبلیغ چاہتا ہے، دین کی تبلیغ چاہتا ہے، انسان کو کردار کے ذریعے سے اٹیک کرنا. اور ہم بارہا روزانہ سورہ مبارکہ توبہ کی اس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے ہیں. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. اس نے رسول کو بھیجا ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ، تاکہ دین حق غالب آ جائے، دین حق غالب آ جائے چاہے مشرکین کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے، چاہے مشرکین کو کتنا ہی ناگوار نہ گزرے. ایک آیت ہے جو آپ ہزاروں مرتبہ سنتے رہتے ہیں اور یقیناً آپ کا دل بھی بہت خوش ہوتا ہے. اس آیت میں اللہ کہتا ہے کہ دین کو غالب آنے کے لیے بھیجا، دین کو غالب آنے کے لیے بھیجا، لیکن ہماری نگاہیں یہ دیکھ رہی ہیں کہ اب تک اسلام غالب نہیں آیا، اسلام غالب نہیں آیا ابھی تک، کفر غالب ہے، مسلمان مغلوب ہے، ہر جگہ مسلمان شکار ہو رہا ہے سازش کا، ہر جگہ مسلمان پٹ رہا ہے، ہر جگہ مسلمان مار کھا رہا ہے. معاشی طور پہ مسلمان کا یہ عالم ہے کہ جو سب سے بڑی جنگ کہلائی جاتی ہے اسرائیل کے خلاف لڑنے والی فلسطین کی، اگر اسرائیل تنخواہیں دینا بند کر دے تو تنخواہیں دینے کے لیے پیسہ نہیں ہوتا، اگر وہ پیٹرول بند کر دے تو گاڑیاں ساری رک جاتی ہیں، اگر وہ بجلی بند کر دے تو بجلی بند ہو جاتی ہے. یہی حال آپ کے پاکستان کا ہے. تو مسلمان غالب کہاں سے ہے؟ نہ معاشی طور پہ مستحکم، نہ علمی طور پہ مستحکم. دنیا کی جتنی ایجادات ہیں وہ غیر مسلم کر رہے ہیں، جتنی دنیا کی جتنی سہولتیں ہیں وہ غیر مسلم کر رہے ہیں، دنیا کی جتنی پروڈکشن ہے وہ غیر مسلم کر رہا ہے. تو نہ معاشی طور پہ مستحکم، نہ علمی طور پہ مستحکم، اور عقیدے اور کردار کا یہ عالم ہے کہ ایک دوسرے کو گلے کاٹ رہے ہیں. قرآن کہتا ہے یہ دین آیا ہے غالب ہونے کے لیے، واضح ہونے کے لیے، ظاہر ہونے کے لیے. ایک آیت جس کا میں تذکرہ کر رہا تھا وہ یہ کیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ نے آج کے لیے، آج کے دن تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا اور نعمتوں کو تمام کر دیا اور تمہارے اسلام سے راضی ہو گیا. تو آپ کہیں گے صاحب وہ دین کامل تو ہو گیا، جو اللہ کا مقصد تھا وہ پورا ہو گیا، تو اب کیا غالب آنا؟ نہیں، دین نزول کے اعتبار سے کامل ہو گیا، امپلیمنٹیشن کے اعتبار سے غالب نہیں ہوا. تو قرآن کا کیا وعدہ غلط ہے؟ معاذ اللہ، حاکم بتائیں، قرآن کا دعویٰ غلط تو ہو نہیں سکتا، قرآن کا وعدہ غلط تو ہو نہیں سکتا. تو مطلب یہ ہے کہ ابھی انتظار ہے کسی کا جو دین کو غالب کرے. اور دیکھیے، اب تک تو مسلمان دنیا جہاد کر رہی ہے، بس سورہ مائدہ کی ایک آیت سنتے جائیے تاکہ میں گفتگو کو تیزی سے آگے بڑھاؤں. جہاد سن لیجئے اسلام میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. اے صاحبان ایمان، تقوی اختیار کرو، اے صاحبان ایمان تقوی اختیار کرو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کی راہ میں وسیلہ ڈھونڈو، وسیلہ تلاش کرو. وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، پھر جہاد کرنا، بغیر وسیلے کے جہاد نہ کرنا. توجہ آپ کی ذرا سی گفتگو آج تھوڑے سے الگ انداز میں ہے، لیکن اگر آپ کی توجہ ہو تو کسی نتیجے پر ہم پہنچے. کیا کہتا ہے قرآن؟ پہلی منزل ہے ایمان لاؤ. ایمان لاتے ہی جہاد نہیں ہے، متقی بنو، تقوی اختیار کرتے ہی جہاد نہیں ہے. پھر ایک وسیلہ تلاش کرو، جب وسیلہ مل جائے تو جہاد کرو. یہ نہیں کہ جو چاہے 10-20 کا گروہ بنائے اور جہاد شروع کر دے. اسی وسیلے کا نام ہے امام. اسی لیے ہمارے ہاں جہاد اس وقت تک نہیں ہے جب تک کہ حکم امام نہ ہو جائے. جب تک کہ حکم امام نہ ہو جائے، یہ اسلام نے سکھایا ہے جہاد کی منزلیں. اور اب جہاد کے 2-3 بس اصول جو اسلام نے دیے، میں بہت تیزی سے آگے بڑھنا چاہتا ہوں، وقت بہت کم ہے. بدر کی لڑائی، لشکر آمنے سامنے. ایک مرتبہ سرکار نے اپنے لشکر سے مخاطب ہو کر کہا کہ دیکھو لڑائی میں پہل نہ کرنا. یہ اسلام کا پہلا اصول ہے جسے کمال تک پہنچایا ہے حسین ابن علی نے، جسے کمال تک پہنچایا حسین ابن علی نے کہ لڑائی میں پہل نہ کرنا. پھر دوسرا اصول کہ جب حملہ ہو تو جو پہلا تیر چلانا تو ہلکے ہاتھ سے ڈھیلا کر کے تیر چھوڑ دو. آج کی تہذیب یافتہ دنیا میں جب کبھی کہیں موب پر اٹیک کرنا ہوتا ہے تو موب کو روکنے کے لیے، سمجھانے کے لیے، وارننگ دینے کے لیے ہوائی فائرنگ کی جاتی ہے کہ جس کو سمجھنا ہے وہ اب بھی سمجھ لے کہ جو ہوائی فائر ہو رہے ہیں یہ ڈائریکٹ بھی ہو سکتے ہیں. اب بھی اگر سمجھنا ہے تو سمجھ جاؤ. اس ہوائی فائرنگ کی ابتدا میرے نبی نے کی ہے جنگ بدر میں، یہ کہہ کر کہ پہلا تیر جو چلانا وہ ہلکے ہاتھوں سے چلانا. جنگ صفین میں اس قانون کو علی نے آگے بڑھایا کہ جہاں کا دیکھو کسی بوڑھے پر حملہ نہ کرنا، کسی زخمی پر حملہ نہ کرنا، کسی عورت پر حملہ نہ کرنا، چاہے یہ عورتیں تمہیں اور تمہارے لیڈرز کو، رہبر کو گالیاں ہی کیوں نہ دیں، یہ کم عقل ہوتی ہیں. عورتوں پر حملہ نہ کرنا، عورتوں پر ہاتھ نہ اٹھانا، اور دیکھو بچوں پر حملہ نہ کرنا. اور جو میدان جنگ چھوڑ کر چلا جائے اس پر حملہ نہ کرنا. یہ ہے جنگ کے اصول جو وارث قرآن نے، جو دین کے وارثوں نے، جو دین کی پناہ گاہوں نے، جو دین کے اصولوں نے، ستونوں نے دیے ہیں. اور دیکھیے ایک بڑی عجیب بات میں آپ کو بتاؤں آگے بڑھنے سے پہلے. دنیا میں یہ قانون کے اعتبار سے ججز ہوتے ہیں نا، جج جو لکھ دے وہ قانون بن جاتا ہے. جج جو فیصلہ لکھ دے کہ صاحب ایسا اس جرم کی یہ سزا یا اس کا یہ، وہ قانون بن جاتا ہے. وہ ایک ڈائری بنتی ہے قوانین کی، اس میں تمام فیصلے لکھے جاتے ہیں. جب آگے کہیں ضرورت پڑتی ہے تو وکلا کو، تو وہ حوالہ اسی ڈائری میں سے قانون نکال کے دیتے ہیں، صاحب فلاں جج نے اس مقدمے میں اس طرح کی بات میں یہ فیصلہ دیا تھا. تو جج جو لکھے وہ قانون بن جاتا ہے، لیکن جج جو کرے وہ قانون نہیں بنتا. جج جو کرے وہ قانون نہیں بنتا. اگر جج غلط پارکنگ کر دے تو قانون نہیں بن جائے گا، اگر جج جھوٹ بول دے تو قانون نہیں بن جائے گا، اگر جج کسی کے گھر پہ قبضہ کر کے بیٹھ جائے تو قانون نہیں بنے گا. فیصلے میں جو لکھے وہ قانون بنے گا. کیوں؟ کیونکہ جج قانون نہیں ہے. جج قانون نہیں ہے. آل محمد خود دین ہے، اس لیے آل محمد جو لکھے وہ دین نہیں، آل محمد جو کر دے وہ بھی دین ہے. آل محمد جو کر دیں وہ بھی دین ہے، اس لیے کہ یہ خود دین ہے. کل میں شعر پڑھ رہا تھا، دین اس حسین دی پناہ اس حسین. حسین دین بھی ہے، حسین دی پناہ بھی ہے. تو صرف حسین نہیں، علی بھی دین ہے، علی بھی دین پناہ ہے، حسن بھی دین ہے، حسن بھی دین پناہ ہے، سید سجاد بھی دین ہے، سید سجاد بھی دین پناہ ہے، یہاں تک کہ آخری امام تک 12 کے 12، 14 کے 14 دین بھی ہیں اور دین پناہ بھی ہیں. تو یہ جو کرے ان کا ہر عمل دین ہے. کیونکہ جیسا کہ میں ابھی ایرانیان میں کہہ رہا تھا کہ علی ولی وہ ہوتا ہے جو مظہر صفات خدا ہوتا ہے. ولی مظہر صفات خدا ہوتا ہے. تو آل محمد اس کے قانون کے اظہار کا، اس کی رضا کے اظہار کا طریقہ ہے، ذریعہ ہے، وسیلہ ہے، انہی سے ظاہر ہوگا قانون. اور اب میں آیت کی طرف، آپ کے منزل کی طرف پڑھنا چاہتا ہوں. والذی ارسل رسولہ بالہدیٰ والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. اللہ دین کو غالب کر کے رہے گا، کافروں کو ناگوار کیوں نہ گزرے. تو دین ابھی تک غالب نہیں آیا، دین ابھی تک غالب نہیں آیا. اسی لیے سورہ مبارکہ دین غالب کیسے آئے گا، اس سے نتیجے دے رہا ہوں اپنی گزشتہ تقریروں کے. دین غالب کیسے آئے گا؟ سورہ مبارکہ نور میں ارشاد ہوا 55 آیت میں، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکنن لہم دینہم الذی ارتضا لہم ولیبدلنہم من بعد خوفہم امنا. اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، جو ایمان صاحبان ایمان ہیں اور جنہوں نے عمل صالح کیے ہیں، ان سے اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ ان کو زمین پر خلافت دے گا جیسا کہ ان سے پہلے والوں کو خلیفہ بنایا تھا، جیسا آدم کو خلیفہ بنایا، جیسے ہارون کو خلیفہ بنایا، جیسے داؤد کو خلیفہ بنایا. جن شرائط پر آدم خلیفہ بنے، جن شرائط پر داؤد خلیفہ بنے، جن شرائط پر ہارون خلیفہ بنے، اسی شرائط پر، انہی شرائط پر خلیفہ بناؤں گا. اور کہا کیا؟ ولے جمک کے نن نہ لہم، انہیں دین میں زمین میں تمکین دوں گا. میرے ایک ایک لفظ پر غور کیجئے گا، تھوڑی سی گفتگو ذرا سے ذہنوں پر بار بن رہی ہے میں جانتا ہوں. ولے یمک کے نن نہ لہم دین ہم النظر تضا، اور ان کے لیے دین کو مرتضا کر لے گا، ان کے لیے دین کو ان کو تمکین دے گا. یہ تمکین کی وضاحت کرتا ہوں، ان کے کو دین پہ تمکین دے گا اور دین کو مرتضا کر لے گا. ابتدا میں کیا کہا تھا سورہ بقرہ میں، یعقوب کی وصیت میں، یا بنیا ان اللہ اصطفا لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. دیکھو اللہ نے دین کو مصطفیٰ کر لیا، توجہ. ابتدا میں دین مصطفیٰ، انتہا میں دین مرتضیٰ. بتایا یہ کہ دین کی ابتدا مصطفیٰ سے ہوتی ہے اور دین کمال پہ مرتضیٰ کے ذریعے سے پہنچتا ہے.
یہ مومن یہ گاڑی ہے ہونڈا پروزمیٹک ARS 612 گرے میٹالک کلر کا ہے، آکوپنٹ نہیں ہے اس میں، مہربانی فرما کسی کو بھجوا دیں. اور محمد والے محمد صلی اللہ،
اب میں صرف قرآن کی نایا سے اپنی گزشتہ تقریروں کے واقعات کو منسلب کر کے نتیجے دے رہا ہوں آپ کو آج کی حد تک، تاکہ کل گفتگو کو میں وائنڈ اپ کر سکوں. ولے یمک کے نن لہم، دین کو تمکین دے گا ان کو زمین پر، تمکین دے گا. یہ تمکین کیا ہے؟ اگر آپ کو میرے گزشتہ واقعات بتائے ہوئے یاد ہو تاریخ کے، ابراہیم نمرود آگ میں پھینک رہا ہے، آگ جل رہی ہے، نمرود ابراہیم کوئی قدم نہیں اٹھاتے، لیکن جب آگ میں جاتے ہیں تو آگ گلزار بن جاتی ہے. آگ گلزار بن جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں تمکنت، وہ اختیار جو چھینا نہ جا سکے. میں نے پھر موسیٰ کا واقعہ آپ کے سامنے دہرایا تھا کہ جہاں موسیٰ جا رہے ہیں جان بچا کر، بھاگ رہے ہیں شہر چھوڑ کر، پیچھے پیچھے فرعون کا لشکر ہے. بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ موسیٰ کمزور ترین انسان ہے، موسیٰ کے پاس طاقت نہیں ہے، موسیٰ کے پاس قوت نہیں ہے، لیکن جب اپنے طاقت کے کمال پر پہنچتا ہے فرعون، تو موسیٰ اپنی طاقت کی ابتدا کرتے ہیں کہ دیکھ، تمکین اسے کہتے ہیں کہ جہاں فطری قوتیں ختم ہو جائیں وہاں الہی قوتوں کا آغاز ہوتا ہے. یہ موسیٰ نے بتایا. سرکار ختمی مرتبہ ہجرت کی رات، رات کے اندھیرے میں، رات کی تاریکی میں تنہا نکل کر یوں جاتے ہیں جیسے کمزور ترین انسان، طاقت جس کے پاس نہیں ہو، قوت جس کے پاس نہیں ہو، لیکن یہی رسول کبھی چاند کو دو ٹکڑے کر کے اپنے اختیار کو بتاتا ہے، کبھی درخت کو پاس بلا کے اپنے اختیار کو بتا رہا ہے، کبھی کنکریوں کو ہاتھوں پہ کلمہ پڑھوا کے اپنے اختیار کو بتا رہا ہے کہ دیکھو ہم اقتدار کے مالک نہیں، ہم تمکنت کے مالک ہیں، اور تمکنت اس اختیار کا نام ہے کہ جہاں فطری قوتیں ختم ہو جاتی ہیں وہاں ہمارا اختیار شروع ہوتا ہے۔ تو اب جو ہماری وراثت میں دین کی رہنمائی کے لیے آئے گا وہ اقتدار کا محتاج نہیں ہوگا، وہ بوریے پہ بیٹھا ہوگا، کبھی سورج کو پلٹا رہا ہوگا، کبھی کسی کو بیٹے عطا کر رہا ہوگا۔ ہمارے وارث کو دیکھنا ہو تو وہ اقتدار کے ذریعے سے دین نہیں پھیلائے گا۔ جہاں تمہارا اقتدار ختم ہوگا اپنی طاقت کے ساتھ، وہاں ہماری تمکنت کا آغاز ہوگا۔ یزید نے اپنی پوری طاقتوں کو استعمال کرتے ہوئے حسین کے سر کو قلم کرا دیا، بس یہ تھی انسانی فطری طاقت کی انتہا کہ سر کاٹ دو۔ نیزے پہ جا کر حسین نے قرآن پڑھ کے سنا کے بتایا، یزید جہاں تیری قوتیں ختم ہو جاتی ہیں وہاں حسین کی قوت کا آغاز ہوتا ہے۔ جہاں یزید کی فطری قوتوں کی انتہا ہوئی وہاں حسین نے ابتدا کی اپنے اختیار کی۔ تو یہ سمجھتا ہے کہ حسین بولنے کے لیے، حسین قرآن کی وابستگی کے لیے، حسین قرآن کے پیغام کو پہنچانے کے لیے اس جسم کا محتاج ہے؟ یہ سر جسم پہ ہو تو بولے، یہ سر جسم پہ ہو تو قرآن پڑھے۔ تو یہ سمجھتا ہے کہ سر کو کاٹ کر قرآن سے حسین کو جدا کر دے گا؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ میرے رسول نے کہہ دیا تھا، انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تذلوا باتی حتی یرضی علی الحوض۔ یہ تو میرے پاس حوض کوثر تک پہنچیں گے، حوض کوثر تک دونوں جدا نہیں ہو سکتے۔ تو جب نبی نے کہہ دیا کہ جدا نہیں ہو سکتے تو سر جسم سے جدا ہو سکتا ہے، زبان سے قرآن جدا نہیں ہو سکتا۔ سر جدا ہو سکتے ہیں، قرآن سے جدا نہیں ہو سکتے۔ یہ ہیں دین کے وارث کہ دیکھیے قتل ہو کر، سر جدا ہو کر، میں بھی مسائل پر نہیں آیا، سر جدا ہو کر جب یہ قافلہ جا رہا تھا شام کی طرف تو ایک مرتبہ پڑاؤ کیا لشکر نے، اور اس ڈر سے، اس خوف سے کہ کہیں چاہنے والے حسین کے حملہ کر کے سر کو نہ چھین لیں، ایک دائر کے پاس جسے چرچ کہیں آپ، ٹھہراؤ کیا، اور ٹھہراؤ کرنے کے بعد وہاں کے ایک راہب کو بلایا اور بلا کے کہا کہ اس سر کو ہماری امانت کے طور پر رکھ لے، اس صبح ہم یہاں سے پڑاؤ نکالیں گے، جائیں گے ہم یہ تو اسے سر لے لیں گے۔ سر دے دیا، اس نے دیکھا سر کو اس نے لیا کے رکھ دیا۔ رات کا کچھ پہر گزرا، اسے خوشبو محسوس ہوئی، جاگ اٹھا تو اسے دیکھا کہ آسمان سے اس کی چھت پھٹی ہے اور آسمان سے ایک نور نازل ہوا، اور کچھ عورتیں حاضر ہوئی، انہوں نے صندوق سے سر کو نکالا اور اس کے بعد انہوں نے گریا کرنا شروع کیا۔ راہب کہتا ہے کہ میں نے ان عورتوں میں سے ایک عورت کو قسم دی کہ تمہیں قسم ہے عیسیٰ، مادر عیسیٰ مریم کی، مجھے بتاؤ اس سر کے تقدس کی قسم کہ تم لوگ کون ہو؟ سر کی قسم بتاؤ کون ہو؟ ان کا میں مریم مادر عیسیٰ ہوں، یہ آسیہ زن فرعون ہے، یہ حوا زوج آدم ہے، اور یہ فاطمہ زہرا محمد مصطفیٰ کی بیٹی ہے۔ بس یہ سننا تھا، وہ راہب مسلمان ہو گیا۔ واقعہ مصائب کے طور پر نہیں بیان کیا میں نے آپ کے لیے، یہ بتایا یہ رہا ہوں کہ کٹے ہوئے سر سے بھی حسین غیروں کو اپنا بنا رہا ہے. یہ ہے دین، یہ ہے دین کہ سر کٹ گیا اللہ کی راہ میں گھر لٹ گیا، یہ نہیں کہا حسین نے میرا سب کچھ لٹ گیا اللہ نے مجھے نہیں بچایا، تخت چلا گیا، تا چلا گیا، دولت چلی گئی، اولاد چلی گئی، بھائی چلے گئے، نہیں. حسین بتا رہے ہیں ہمارا اس سے ربط جسم کا ربط نہیں ہے، جسم کا ربط نہیں ہے، یہ معرفت کا ربط ہے، یہ معرفت کا ربط ہے. اور ہم کار ہدایت اس جسم کے ذریعے سے نہیں، آج نہیں ہے دنیا میں حسین، آج نہیں ہے حسین دنیا میں ظاہری طور پر، جسمانی طور پر، لیکن حسین نے وہ چراغ ہدایت روشن کیا. میں جملہ سننا داروں اور میں جا رہا ہوں تقریر کے اختتام کی طرف. حسین نے وہ چراغ ہدایت روشن کیا جس نے نہ جانے کتنے بھٹکے ہوئے حوروں کو اس کیمپ سے اس کیمپ میں پہنچا دیا. یہ مجلس ہے آج بھی حسین کی اس شب عاشور کی مجلس کی یادگار بنے ہوئے ہیں کہ ایک شب، لوگ کہتے ہیں کہ حسین نے مہلت مانگی تھی، میں کہتا ہوں حسین نے مہلت دی تھی، مانگی نہیں تھی، دی تھی، ہدایت انسانی کے لیے دی تھی کہ کوئی ادھر سے ادھر آ جائے. اگر ایک شب میں ایک انسان بھی ادھر سے ادھر آ گیا تو حسین کامیاب ہے، حسین کامیاب ہے. اور اس رات کے انتظار میں ہور بھی ادھر آیا، ہور کا بیٹا بھی ادھر آیا، ہور کا بھائی بھی ادھر آیا، ہور کا غلام بھی ادھر آیا. یہ وہ مشہور شخصیتیں ہیں، ورنہ اور بھی افراد آئے. کسی تاریخ نے نہیں لکھا کہ حسین کا ایک آدمی یہاں سے نکل کر ادھر گیا، کسی ایک آدمی نے نہیں لکھا کہ ایک آدمی حسین کا نکل کر یزیدی لشکر میں گیا. اگر تاریخی واقعات پہ نگاہ اٹھا کر دیکھیں تو لوگ موت سے زندگی کی طرف جاتے ہیں، شکست سے فتح کی طرف جاتے ہیں، لوگ قلت سے کثرت کی طرف جاتے ہیں، لوگ اقتدار کی طرف جاتے ہیں، حکومت کی طرف جاتے ہیں، لیکن یہ حسین کا کردار تھا، یہ حسین کی روشن کی ہوئی شمع ہدایت تھی کہ ادھر سے تو بہت سے ادھر آئے، ادھر سے کوئی ادھر نہ گیا. اسے کہتے ہیں دین اسلام، اسے کہتے ہیں دین. اس لیے حسین کو دین کہا جاتا ہے کہ حسین خود دین ہے، حسین دین کی پناہ ہے. حسین کو سمجھو تو صحیح کہ 1400 سال سے یہ ہدایت کا چراغ حسین نے روشن کیا ہوا ہے. معاملات میں یہودیوں سے جنگ کیا ہے حسین نے، رسول نے، لیکن خود رسول کے پڑوس میں تو ایک یہودی رہتا ہے جس کا نام شمون ہے. اور دیکھیے معاشرت میں لین دین سب کچھ جاری ہے اس یہودی کے ساتھ، خیبر کی جنگ بھی ہو رہی ہے یہودی سے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ محلے میں جتنے یہودی ہیں سب کو مار دو، رہ رہا ہے وہ، تعلقات بھی ہیں، لین دین بھی ہے، قرضہ بھی ہے، بلکہ کس عجیب طریقے سے اس کی ہدایت کی ہے کہ ایک مرتبہ مسجد میں رسول بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک شخص آیا کہ یا رسول اللہ میں کئی روز کا بھوکا ہوں، کوئی کھانے کا بندوبست. پوچھا رسول اللہ صاحب میں سے کون ہے جو اس کو آج کی رات اپنی مہمان بنا لے، کوئی نہ اٹھا. بڑے بڑے مالدار تھے، تاریخ میں ذکر ہے جن کا، بعد وفات رسول بڑے بڑے مالداروں کے نام بھی آتے ہیں. لکھا ہے کہ جب ان کا انتقال ہوا بڑے غریب تھے، بس صرف 3 کروڑ درہم کی ایک زمین تھی، اس زمانے میں 3 کروڑ درہم کی زمین، رسول کے زمانے میں، بس غریب تھے، کچھ نہیں کمایا، کچھ نہیں بنایا، لیکن ایسا کوئی سخی نہ اٹھا اس کی مدد کرنے کے لیے. ایک مرتبہ سلمان اٹھے کہ میں لے جاتا ہوں، اور لے کر چلے اسے اور در زہرا پر آئے، در زہرا پر آئے کہ شہزادی بابا نے ایک مہمان بھیجا ہے، میں اسے لے کر آپ کے در پر آیا ہوں کہ اس در سے کوئی سائل خالی نہیں گیا. کہا سلمان 3 دن ہو گئے میں نے اور میرے بچوں نے کچھ کھایا نہیں ہے. یہ ہے کردار آل محمد، جس نے دین کو بچایا ہے، جس نے دین کو بنایا ہے، جس نے دین کی حقیقتوں کو بتایا ہے. پیٹ بھر بھر کے نہیں، ایک طرف وہ کردار ہے جنہیں دنیا ذل الہی جہاں پناہ خلیفۃ المسلمین کہتی ہے کہ تاریخ لکھتی ہے کہ حوض بنا کر اس میں شراب بھر کے شراب پیا کرتا تھا اور اتنی شراب پیتا کہ سطح جو ہے وہ باقاعدہ نظر آنے لگتی کے نیچے ہو گئی. اور مسلمان کہتے ہیں خلیفۃ المسلمین امیر المومنین جہاں پناہ ذل الہی, ایسے مسلمان کرداروں کو. کسی کے کردار کے آگے لکھا ہے کہ اونٹ پر بیٹھتا تھا تو جو لباس پہنتا تھا اس کا دوسرا سرا دوسرے اونٹ کے سرے پر رکھا جاتا تھا. یہ عیاشیوں کا عالم تھا, یہ شرابوں کا عالم تھا. کسی کے لیے لکھا جاتا ہے کہ اتنا کھاتا تھا کہ کئی اونٹ بھی اتنا نہیں کھاتے ہوں گے. ایسے ایسے خلیفۃ المسلمین گزرے ہیں اور ان کے مقابلے پہ یہ ہیں آل محمد کا گھرانہ سلمان. 3 دن ہو گئے میرے بچوں نے بھی کچھ نہیں کھایا, لیکن میں اپنے گھر سے سائل کو خالی نہیں جانے دے سکتی. سلمان میں اپنے گھر سے خالی نہیں جانے دے سکتی سائل کو. سلمان یہ میری چادر ہے. سلمان یہ میری چادر ہے, یہ شمون یہودی کے پاس رہن رکھا کر اس سے کچھ پیسے لے لو اور سائل کو کھانا کھلا دو. فاطمہ زہرا کے گھر سے کوئی خالی نہیں جا سکتا. چادر رکھائی رہن میں, پیسے لیے, سائل کو کھانا کھلایا, مسجد میں آ کے رسول کو بتایا کہ یا رسول اللہ چادر رہن رکھا کر اس سائل کو کھانا کھلا دیا. کسی کو محبت آئی, اس نے جا کے وہ چادر رہن جو رکھائی تھی چھڑا لی اور کہا کہ شہزاد سرکار یہ اپنی بیٹی کی خدمت میں تحفتاً پیش کر دیجئے. یہودی کو پتا چلا, وہ آیا اور مسکرانے لگا. کہا کیوں مسکرا رہا ہے؟ کہا کہ میں ایمان لے آیا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ پر. اور مسکرا یہ رہا ہوں یہ سوچ کر کہ یہ ایک چادر کتنی عظیم ہے. ایک بھوکے کو کھانا کھلایا, مسافر کو سواری دی, برہنا کو لباس پہنایا, ایک مشرک کو مسلمان کیا اور پھر اپنے مالک کے پاس لوٹ آئی. پھر اپنے مالک کے پاس لوٹ آئی. کتنی متبرک ہے یہ چادر. بس کتنی متبرک تھی یہ چادر فاطمہ زہرا کی, جس نے شمون یہودی کو مسلمان کیا. اسی فاطمہ زہرا کی بیٹی زینب کی چادر سر سے چھینی گئی. کیوں؟ اس لیے کہ چادر کا محافظ عباس نہ رہا. چادر کا محافظ عباس نہ رہا. کون عباس؟ تاریخ سننا چاہیں گے آپ عباس کی؟ چند لمحے اگر اوپر ہو جائیں تو مجھے معاف کر دیجئے گا, لیکن ضروری سمجھتا ہوں. عباس کی یہ تاریخ بہت کم لوگ بیان کرتے ہیں. یہ تو سنتے ہیں آپ کہ علی نے عقیل بھائی عقیل سے کہا کہ میں ایک شجاع ترین قبیلے میں شادی کرنا چاہتا ہوں جس سے ایک شجاع ترین بیٹا پیدا ہو جو کربلا میں میرے حسین کے کام آئے. یہ علی نے عقیل سے کیوں کہا؟ عقیل یقیناً ماہر انصاف تھے, نسب جانتے تھے, لیکن علی سے زیادہ تو نہیں جانتے تھے نا. شاید اس لیے کہا ہو, شاید, میرا یہ اپنا خیال ہے, میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا, شاید اس لیے کہا کہ عقیل جس کتاب کربلا کے باب وفا کے لیے میں عباس کی تیاری کر رہا ہوں, جس کتاب کربلا کے باب عباس کی میں تیاری کر رہا ہوں, اس کتاب کربلا کی تمہید تو تمہارے بیٹے مسلم ہی نے لکھنی ہے نا. کرو تیاری. بے عقیل نے کہا بنی کلاب کا قبیلہ ہے, بہت شجاع ہے. یہ کیوں کہا علی نے کہ شجاع قبیلے میں؟ اس لیے کہ علی جانتے ہیں کہ شیر مادر کا اثر باپ کے لہو کے اثر پر غالب آ جاتا ہے, اس لیے شجاع ترین قبیلہ چاہیے. آئے عقیل اس قبیلے میں, قبیلہ باہر ٹھہرا ہوا تھا. ایک مرتبہ عقیل باہر جا کے پتھر پر بیٹھ گئے جہاں قبیلے نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا.
قبیلے میں اندر نہیں گئے، باہر ایک پتھر پر بیٹھ گئے. کسی نے جا کر دیکھا کہ عقیل علی کا بھائی باہر پتھر پر بیٹھا ہوا ہے. جا کے سردار قبیلہ کو خبر دی کہ علی کا بھائی عقیل باہر پتھر پر بیٹھے ہوئے ہیں. سردار قبیلہ دوڑا ہوا آیا، ہاتھوں کو جوڑ کے کہا، شہزادے کوئی غلطی ہو گئی، کوئی خطا ہو گئی، یہاں کیوں تشریف فرما ہے؟ مجھے بلایا ہوتا، آپ کیوں آئے اور آ کر یہاں کیوں بیٹھ گئے؟ چلیے اندر. خیمے میں لے گیا، کہا کیا بات ہے، کیسے آنا ہوا؟ کہا ہم تمہارے گھر میں اپنے بھائی علی کا رشتہ لے کر آئے. ہم اب ذرا سا ماں کی تربیت کا اثر دیکھیے گا عزاداروں، تاکہ عباس سمجھ میں آئے کہ عباس کس کا نام ہے. ہم تمہارے گھر میں اپنے بھائی علی کا رشتہ لے کر آئے. سردار قبیلہ خوش ہوا، خوش ہو کے کہا کہ مجھے اجازت دیجئے کہ زنان خانے میں جا کر میں بتا دوں. کہاں جاؤ بتاؤ. گھر میں اندر زنان خانے میں آیا، آ کے اپنی زوجہ سے کہا، ارے سنتی ہو، ہماری بیٹی کے لیے علی کا رشتہ آیا ہے. اب دیکھیے ماں کا کردار، دیکھیے کس کا، کس کی ماں کا، یعنی عباس کی نانی کا، یعنی ام البنین کی ماں کا. کہ ہماری بیٹی کے لیے علی کا رشتہ آیا ہے. جواب نہیں دیا اس کی ماں نے، ام البنین کی ماں نے جواب نہیں دیا. تین سوال کیے، کہا کون علی؟ رسول کا داماد؟ فاطمہ زہرا کا شوہر؟ ابو طالب کا بیٹا؟ کہا ہاں. کون علی؟ فاطمہ کا شوہر. کون علی؟ رسول کا داماد. کون علی؟ ابو طالب کا بیٹا. کہا ہاں. جواب نہیں دیا. مصلی بچھایا، دو رکعت نماز شکرانہ ادا کی. جواب نہیں دیا. مصلی بچھا کر دو رکعت نماز شکرانہ ادا کی. نماز شکرانہ ادا کر کے کہا، اب انتظار کس کا ہے؟ ہاں کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اس ماں کی بیٹی ہے ام البنین، جب بیاہ کے آئی ہیں تو آ کے چوکٹ کو فاطمہ زہرا کی بوسا دیا، اور بوسا دے کے ایک مرتبہ جب حجرے میں آئی تو آ کر ہاتھوں کو جوڑ کے کہا، بلاؤ میرے شہزادوں کو، بلاؤ میری شہزادیوں کو. عجیب لفظ استعمال کیا ام البنین نے. یہ نہیں کہا کہ بلاؤ میرے بیٹوں اور بیٹیوں کو، یہ نہیں کہا بلاؤ علی و فاطمہ زہرا کے بیٹوں اور بیٹیوں کو. وہ کہتی ہے اگر علی و فاطمہ زہرا کے بیٹوں اور بیٹیوں کو بلاؤ تو غیریت ہو جاتی، اگر کہتی کہ اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو بلاؤ تو برابری ہو جاتی. کہ بلاؤ میرے شہزادوں کو اور میری شہزادیوں کو. جب آ گئی زینب کلثوم، حسن حسین آئے حجرے میں، ہاتھوں کو جوڑ کے کہا، شہزادوں شہزادیوں ماں بن کے نہیں آئی، کنیز بن کے آئی ہوں. کردار سمجھ میں آیا؟ ام البنی عباس کی نانی کا، یہ عباس کی ماں کا کردار ہے. اس ماں کا تربیت یافتہ عباس، اس ماں کا تربیت یافتہ ہے عباس. عباس ایک عجیب تربیت کی ہے ام البنین نے عباس کی. عباس دیکھو، تم غلام ہو، حسین آقا ہے. تم غلام ہو، زینب شہزادی ہے. عباس یاد رکھنا، غلام کبھی اپنے آقا کے برابر نہیں بیٹھتا. عباس یاد رکھنا، غلام کبھی اپنے آقا کے برابر نہیں بیٹھتا. اور عباس دیکھو، زینب شہزادی ہے، تم غلام ہو. عباس غلام شہزادی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کرتے. تواریخ لکھتی ہے کہ عباس کبھی حسین کے برابر میں نہیں بیٹھے، اور عباس نے کبھی زینب سے نگاہیں ملا کے بات نہیں کی. جب کبھی بارگاہ زینب میں عباس آئے ہیں، قدموں پر نگاہیں ہوتی تھی، عباس گفتگو کیا کرتے تھے. یہ وہ عباس ہے. جب قافلہ چلنے لگا نا، مدینے سے قافلہ چلنے لگا، سواریاں روانہ ہوئی، ایک مرتبہ کنیز دوڑی ہوئی آئی اور آ کر عباس کے گھوڑے کے پاس آ کر کہا، شہزادے ماں بلا رہی ہے، شہزادے ماں بلا رہی ہے. عباس گھوڑے سے اترے، آئے، اماں کیا بات ہے؟ پیروں پہ ہاتھ رکھا، اماں کیا بات ہے؟ کہا، عباس میری ساری اولاد جا رہی ہے. بعض روایتوں میں عباس کے ایک بیٹے کی شہادت ہے کربلا میں، اور بعض روایتوں میں دو بیٹوں کی شہادت ہے کربلا میں عباس کے. بہت کم لوگ پڑھتے ہیں یہ روایت. عباس میری ساری اولاد جا رہی، چار بیٹے ام البنین کے، چاروں بیٹے جا رہے ہیں. عباس میری ساری اولاد جا رہی ہے، مجھے کوئی گلا نہیں ہے، مجھے کوئی شکوا نہیں ہے. مگر عباس ایک بات کا خیال رکھنا، روزے محشر مجھے فاطمہ زہرا کی بارگاہ میں شرمندہ نہ کرا دینا. عباس روزے محشر مجھے فاطمہ زہرا کی بارگاہ میں شرمندہ نہ کرا دینا. عزیزان محترم، وقت میں گنجائش نہیں ہے. دنیا عباس کی وفا کا ذکر کرتی ہے، میں ہمیشہ عباس کے صبر کا ذکر کرتا ہوں. اب نہ صحیح، پھر کبھی صحیح، کہ جب عباس کا صبر بتاؤں گا کہ دنیا میں عباس جیسا صابر شخص بھی نہ ہوگا. امام ہے نا، سید سجاد تو امام ہے، حسین تو امام ہے، امامت نہیں، امامت سے ہٹ کر عباس جیسا صابر نہیں گزرا ہوگا. بس عباس کہے، ساتھ ساتھ ہیں عباس، ہر ایک کو امید ہے، آسرا ہے کہ عباس ہے، عباس ہے، کوئی بات نہیں، کوئی مرحلہ نہیں، عباس ہے. مکے پہنچ گئے، مکے سے نکلے، حر کے لشکر نے راستہ روکا، حسین نے عباس کو منع کر دیا، کوئی بات نہیں عباس ہے. خیمے دریا سے ہٹائے جانے لگے، ایک مرتبہ عباس نے تلوار سے ایک لکیر کھینچی، کس کی ماں نے جنا ہے جو اس لکیر کو پار کر کے دکھائے؟ آواز آئی، عباس حسین پانی پہ لڑنا نہیں چاہتا، عباس حسین پانی پہ لڑنا نہیں چاہتا. شب عاشور آ گئی، حملہ ہوا لشکر کا، ایک مرتبہ عباس کو بلایا، عباس جاؤ اور جا کے لشکر یزید سے ایک رات کی مہلت لے آؤ. آقا میں جاؤں؟ ہاں عباس تم ہی جاؤ گے، عباس تم ہی جاؤ گے. اور پھر ایک مرتبہ حبیب اور زہیر کو بلایا کہ میرے شیر کے ساتھ جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا شیر بھر جائے. مہلت مل گئی، صبح آ گئی، صبح عاشور آ گئی، لشکر سج گیا، میمنہ سج گیا، میسرہ سج گیا، قلب لشکر سج گیا. اب عباس اس امید پر ہے کہ شجاعت کے جوہر دکھاؤں گا، آج وہ جنگ کروں گا کہ لوگوں کو خیبر و خندق یاد آ جائے، آج وہ شجاعت دکھاؤں گا. ایک مرتبہ لاشیں آنے شروع ہوئے، ہور کا لاشا، ہور کے بیٹے کا لاشا، لاشے پر لاشے، کبھی سعید کا لاشا، کبھی مسلم کا لاشا، کبھی حبیب کا لاشا، کبھی زہیر کا لاشا. اور ہر مرتبہ آ کے عباس کہتے ہیں، مولا اب اس غلام کو میدان کی اجازت دیجئے. عباس ابھی وہ وقت نہیں آیا، یہاں تک کہ وہ وقت آیا کہ جب عباس نے اون و محمد کے لاشے اٹھائے. جملہ سننا دلارو، پورا مرثیہ ہے عباس کی زندگی کا یہ جملہ. جب اون و محمد کے لاشے لے کر آئے نا عباس، تو حسین کی بارگاہ میں آ کر کہا، آقا اب غلام کو اجازت دیجئے. کہا حسین نے عباس، ابھی نہیں. کہا آقا، جملہ سننا حسین نے عباس کا، کہا آقا عباس کی غیرت کا امتحان کب تک ہوگا؟ اب تو چھوٹے چھوٹے بچوں کے لاشیں اٹھا کر لا رہا ہوں. آقا عباس کی غیرت کا امتحان کب تک ہوگا؟ عباس ابھی نہیں، قاسم کا لاشا آ گیا. جب قاسم کا لاشا آ گیا، صرف علی اکبر رہ گئے، عباس رہ گئے. عباس سات محرم، آٹھ محرم کے بعد سے خیمے کے قریب نہیں جا رہے تھے اہل بیت کے. کیوں؟ کہ جب عباس خیموں کے قریب جاتے تھے نا، تو بچے چھوٹے چھوٹے عباس کا دامن پکڑ لیتے تھے. کوئی کہتا تھا ہائے چچا پیاس، کوئی کہتا تھا ہائے ماموں پیاس، کوئی کہتا تھا ہائے مولا پیاس. عباس کی غیرت پر حملے ہوتے تھے جب بچوں کی زبانوں سے پیاس کا لفظ سنتے تھے. اللہ تاش اللہ تاش، عباس کی غیرت گوارا نہیں کرتی تھی کہ عباس خیموں کے پاس جائیں. عباس نے خیموں کے پاس جانا ترک کر دیا. اب جب قاسم کا لاشا بھی آ گیا، لشکر بھی ختم ہوا، ایک مرتبہ نہ جانے کیا سوچ کر عباس حسین کے خیمے کی طرف چلے. جیسے ہی خیمے کی طرف پہنچے، سکینہ خیمے سے باہر آئی، چچا کے دامن کو پکڑ کر کہا، چچا میں بہت پیاسی ہوں. چچا میں بہت پیاسی ہوں. چچا میرے یہ ہونٹ دیکھو، ان ہونٹوں پہ پپڑیاں جم رہی ہیں، اب پیاس نہیں برداشت ہوتی. چچا یہ بچے یہ کہتے ہیں، سکینہ اگر تمہارا چچا چاہے تو پانی آ سکتا ہے. بس یہ سوچ کر، اچھا سکینہ پیاسی ہو، سکینہ پیاسی ہو، جاؤ مشکیزہ لے آؤ، جاؤ سکینہ مشکیزہ لے آؤ. عباس نے سکینہ کو گود میں لیا، ایک ہاتھ میں مشکیزہ لیا عباس نے، اور ایک مرتبہ حسین کی طرف چلے، حسین کی طرف چلے. حسین نے دیکھا، حسین نے دیکھا، حسین کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہو کر حسین نے ایک نگاہ سکینہ پر ڈالی، ایک نگاہ عباس پر ڈالی، ایک جملہ سکینہ سے کہا، ایک جملہ عباس سے کہا. کہ عباس سے کہتے ہیں، حسین عباس بہت بڑی سفارش لائے ہو، عباس بہت بڑی سفارش لائے ہو. اور سکینہ سے پلٹ کر کہا، سکینہ چچا کو بھیج تو رہی ہے، نہ پانی آئے گا نہ تیرا چچا لوٹ کر آئے گا.
جاؤ عباس، جاؤ زینب سے اجازت لے لو، جاؤ عباس بیویوں سے اجازت لے لو. گئے عباس خیمے میں، عباس خیمے میں گئے، ہاتھوں کو جوڑ کے نگاہوں کو جھکا کے زینب سے کہا، شہزادی اب اس غلام کو مرنے کی اجازت دیجیے. عباس تم نہیں جا رہے، زینب کے سر سے چادر جا رہی ہے. عباس تم نہیں جا رہے، زینب کے سر سے چادر جا رہی ہے. مجھے نہیں معلوم کہ عباس نے کیا کہہ کے تسلی دی، کیا کہہ کے دلاسا دیا. وہی جملے ہیں راوی کے کہ تین ہستیاں ایسی ہیں جو خیموں سے نکلی ہیں کہ جب نکلتی تھی تو بیویاں ابا کا دامن پکڑ کے کھینچ لیتی تھی. واہ محمد اور واہ علیہ کی آوازیں بلند ہوتی تھی اور ایسا لگتا تھا جیسا بھرے گھر سے جنازہ نکل رہا ہو. ایک جب علی اکبر نکلے، ایک جب عباس نکلے، اور ایک جب حسین نکلے. عباس باہر آئے، حسین جب کربلا کی سرزمین پر آئے تھے نا دو محرم کو، تو یزیدی لشکر گھوڑے دوڑاتا ہوا آتا تھا اور چاروں طرف گھوڑے دوڑائے جاتے تھے، بچوں کے دل دہل جاتے تھے، بچے گھبراتے تھے، بیبیاں یہ سمجھتی تھی شاید یزیدی لشکر نے حملہ کر دیا. تو ایسے میں حسین ابن علی نے خیمے کے سامنے بیبیوں کے ایک علم گاڑ دیا تھا، ایک علم گاڑ دیا تھا، اور کہا یہ تھا کہ جب تک یہ علم لگا رہے تم اپنے آپ کو محفوظ سمجھنا، جب تک سمجھتے رہنا کہ خیموں کی طرف کوئی نہیں آ سکتا. بس عباس آئے حسین کے پاس، جاؤ عباس تمہیں اجازت دی. لیکن ایک بات کا خیال رکھنا، عباس پانی لینے کے لیے جا رہے ہو، جنگ کرنے نہیں جا رہے ہیں. 32 برس سے عباس کو انتظار ہے جنگ کرنے کا، لیکن عباس کا مولا کہتا ہے عباس پانی لینے جا رہے ہو، جنگ کرنے کے لیے نہیں جا رہے. عباس گئے، عباس نے مشکیزہ بھرا، عباس پلٹے، عباس کے شانے کٹے. سکینہ بابا کے پاس کھڑی ہوئی ہے اور پوچھتی ہے، بابا میرا چچا کہاں پہنچا؟ بابا میرا چچا اب کہاں ہے؟ بیٹا تمہارا چچا دریا کی طرف جا رہا ہے، بیٹا تمہارا چچا دریا پہ پہنچ گیا. علم جھکا، حسین کہتے بیٹا تمہارے چچا نے مشکیزہ بھر لیا. سکینہ خوش ہو گئی، ایک مرتبہ پلٹ کے بچوں سے کہا، اب انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئی، میرے چچا نے مشکیزہ بھر لیا ہے، بس کچھ ہی دیر میں پانی آیا جاتا ہے. ایک مرتبہ علم دائیں سے بائیں ہوا، حسین کے چہرے پہ پریشانی کے آثار آئے. سکینہ نے سوال کیا، حسین جواب نہ دے سکے. ایک مرتبہ علم بائیں سے دائیں ہلا، سکینہ نے سوال کیا، حسین جواب نہ دے سکے. اور پھر ایک مرتبہ آواز آئی، یا آقا ہو ادرکنی، یا آقا ہو ادرکنی. حسین چلے بھائی کے لاشے پر، علی اکبر کو لے کر چلے، علی اکبر ساتھ ساتھ چلے. بھائی کی لاش پر پہنچ کر حسین نے مسیح کہا، الان انکسرا زہری، عباس تمہارے بعد ہماری کمر ٹوٹ گئی. عباس تمہارے بعد ہماری کمر ٹوٹ گئی. عباس تمہارے بعد جو آنکھیں اب تک سوتی تھی وہ اب جاگا کریں گی، اور جو آنکھیں اب تک جاگتی تھی وہ اب سویا کریں گی. لے کے چلے علم عباس حسین، لے کے چلے، بھائی کے لاشے کو چھوڑ دیا حسین نے، چلے لے کر علم. خیمے کے قریب آئے، ایک مرتبہ حسین نے عباس کے علم کو رکھا، وہ علم جو حسین نے لگایا تھا اور بیبیوں سے کہا تھا کہ جب تک یہ علم لگا رہے اپنے آپ کو محفوظ کر سمجھنا. ایک مرتبہ حسین نے وہ علم نکالا اور اس علم کو لٹا دیا. ارے بیبیوں اب اپنے آپ کو محفوظ نہ سمجھنا،